أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے نور بلائی ٹی وی دوبارہ جوائن کیا. آپ کو معلوم ہے کہ ماہ سفر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت مومنین بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ امام حسین کی زیارت کسی زمان کے اندر مقید نہیں ہے. مومنین جو ہیں زائرین سارا سال جب ان کو موقع ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا تشریف لے کر جاتے ہیں. لیکن ماہ سفر کے اندر ایک خاص واقعہ آپ یوں کہہ لیں کہ رونما ہوا ہے آج کل کے دور میں کہ مومنین کی ایک بڑی تعداد بڑی پرشکو انداز میں جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتی ہے. اور اس ماہ سفر میں زیارت کے اندر ایک جو امتیازی خصوصیت ہے وہ ہے نجف سے لے کر کربلا تک پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں. سفر کی سختیاں اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کو مد نظر رکھیں. اس ماہ سفر کے اندر جو کہ چہلم اس میں پایا جاتا ہے, 20 صفر کو چہلم میں امام حسین علیہ السلام ہے, اس مناسبت سے آئمہ علیہ السلام کی طرف سے زیارت 40 نقل ہوئی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور مومنین جب زیارت پر جاتے ہیں ماہ سفر کے اندر تو زیارت 40 کو قراءت کرتے ہیں زری کے پاس جا کر یا دور سے بھی قراءت کرتے ہیں اس زیارت کو. اس زیارت کے اندر بہت سے مضامین ہیں, بہت سے مطالب ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا ہر زائر کے لیے ضروری ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے اس پروگرام کا موضوع زیارت 40 کی شرح رکھا ہے. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ظفر نقوی صاحب کو اور جناب مولانا سید عباس حسینی صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے. آغا صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. زیارت 40 اس وقت جو ہے ہر مومن کی زبان پر ہے, اور جس جوش و ولولے کے ساتھ زائر جا کر زیارت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ماہ سفر کے اندر وہ بے نظیر ہے, تاریخ کے اندر اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم گفتگو کریں اس زیارت 40 کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وسہل علینا یا رب العالمین. سب سے پہلے میں آپ کو اور ناظرین کو سلام پیش کروں گا, اور پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک حساس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. جہاں تک زیارات کی اہمیت کا تعلق ہے, کلاً خود زیارت کے حوالے سے گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے, کافی زیادہ ہو چکی ہے, انشاءاللہ الرحمن ان پروگرامات میں بھی آگے گفتگو ہوگی. زیارات کی میں یوں عرض کروں گا کہ زیارت جہاں تک ہے, زیارت ہمارے علاوہ اہل سنت حضرات بھی زیارت کے قائل ہیں, توسل کے قائل ہیں, بلکہ تقریباً 12ویں صدی ہجری تک یہ متفقن علیہ تھی, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا تھا. جہاں تک یہ زیارت کا تعلق ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی آمد سے پہلے تک یہ چیز جو ہے وہ مسلم رہی ہے. لیکن ابن تیمیہ جب 8ویں صدی ہجری میں آئے تو انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے نا اس حوالے سے بتائیں, لیکن اس کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. 12ویں صدی ہجری میں انہی کے مکتب سے ایک دوسرے بندے آئے, انہوں نے اس چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور طرفدار اس کے زیادہ ہونے لگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک یہ چیز جو ہے نا متفقن علیہ تھی زیارت کے حوالے سے, اور ابھی بھی عالم اسلام کی اکثریت جو ہے زیارت کی قائل ہے. لیکن ایک تفاوت, ایک جو فرق پایا جاتا ہے مذہب اہل بیت میں اور جو ہے دیگر اس میں, وہ یہ ہے وہاں پہ صرف زیارت کا ذکر ہے کہ آپ زیارت اولیاء اللہ جائیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور بزرگان دین کی زیارت کریں, اس کا ذکر ہے. لیکن کیسے زیارت کریں, وہ محتوی جو ہے وہ کیا ہے, اس محتوی کا ذکر نہیں ہے. لیکن مکتب اہل بیت کا یہ امتیاز ہے, ترہ امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اہمیت بھی ہے کہ آپ جائیے زیارت کیجئے، لیکن کیسے زیارت کرنی ہے؟ اپنے آپ سے نہیں، بلکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے حتیٰ آداب زیارت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، کیسے کیسے جانا ہے، پھر کیسے آپ نے اذن دخول لینا ہے، کیسے آپ نے اندر جانا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے بالکل وہاں پہ جو ہے اس حوالے سے۔ انہی زیارات میں سے جو ایک پرمحتویٰ ترین زیارت ہے وہ زیارت اربعین کہلاتی ہے۔ زیارت اربعین کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ زیارت اربعین، دیکھیے زیارت عاشورہ کی اپنی اہمیت ہے، زیارت آل یاسین کی اپنی اہمیت ہے، جناب زیارت آل یاسین کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، اور مختلف زیارتیں ہیں ہر مواقع کے لیے الگ الگ سے زیارتیں ہیں، لیکن کسی کو علامت المومن نہیں قرار دیا گیا۔ یہ جو ہے زیارت اربعین ہے، اس کو علامت المومن قرار دیا ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 میں صفحہ تقریباً 52 پہ شیخ الاسلام طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا یہ روایت نقل کی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ علامات المومن خمسن، مومن کی علامتیں جو ہیں، نشانیاں جو ہیں وہ 5 ہیں، ان میں سے ایک جو ہے 51 رکعت نماز ہے، اور دوسری جو چیز اہم چیز ذکر کی جا رہی ہے وزیارت الاربعین، اربعین کی زیارت۔ یہاں پہ ایک لفظ کی جانب جو ہے نا میں آپ کی توجہ اور ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ یہاں پہ زیارت الاربعین ہے، لیکن زیادہ تر احادیث میں اربعین کا لفظ بغیر الف لام کے آیا ہے، یہاں پر جو ہے یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے۔ جہاں پر بغیر الف لام کے آیا تو وہ خاص معنی عام طور پہ زیارت مومنین کی زیارت مراد لی جاتی ہے، یا حدیث مثلاً اربعین وہ مراد ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ الاربعین ہے، تو الف لام یہاں پہ احد ہے، الف لام احد ہے، اور چونکہ اس کے اطراف میں آپ دیکھیں 51 رکعت نماز ہے، اور اس کے بعد والی آپ دیکھیں وَتَخَتُّمْ فِي الْيَمِينِ، یہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اور اس کے علاوہ جو ہے سجدہ گاہ کے اوپر جو ہے نماز پڑھنا بسم اللہ کو، یہ سارے مختصات شیعوں میں سے ہے، صحیح ہے؟ تو اس کو دیکھ کر یہاں پہ الف لام کا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر مومنین کے اندر جو چیز رائج تھی اور وہ زیارت اربعین تھی، زیارت اربعین یہاں پہ مراد ہے کہ لوگوں کے درمیان میں جو رائج تھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اہمیت کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے، چونکہ ہماری نظر میں امام علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ غلو نہیں کرتے، وہ عواطف سے بحث نہیں کرتے، احساسات کے ساتھ بحث نہیں کرتے، یہاں پہ صلاۃ اور جو ہے نا زیارت الاربعین کو جو ہے نا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ صلاۃ، یہ نماز جو ہے دین کا ستون کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، دین کا ستون کہلاتی ہے، جب دین کا یہ ستون کہلاتی ہے مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر نماز نہیں ہے تو آپ کی نماز جو ہے نا، وہ دین جو ہے نا وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، پا برجا نہیں ہو سکتا، قائم نہیں رہ سکتا، نماز کی وجہ سے اس کا جو ہے نا سب کچھ جو ہے نا، اب کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے لیے ایک الگ بحث کی ضرورت ہے کہ جو ہم اتنے ٹائم میں اس میں۔ اسی طرح ولایت کا دار و مدار جو ہے، ولایت کا دار و مدار، یہ میں بار تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو غدیر کا دار و مدار ہے، ولایت کا جو دار و مدار ہے، اور جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے اس زیارت کی روح سے، اس فرمان کی روح سے، وہ سب کا سب جو ہے نا زیارت الاربعین پر ہے، اور زیارت واقعہ عاشور پر ہے۔ جس طرح وہ ستون دین ہے، اسی طرح یہ ستون ولایت ہے، اگر اس کو درمیان سے نکال لیا جائے تو وہ محتویٰ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ زیارت اربعین کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت۔ اور دیکھیں اب جب محتویٰ کی بحث کی جانب ہم جائیں گے، وہاں پہ ہم بحث کریں گے، دیکھیں زیارت عاشورہ کو آپ پڑھیں، وہاں پہ کس چیز کی جانب شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے بھئی آپ جو ہے نا اب عبداللہ ہیں، آپ نبی اکرم کے بیٹے ہیں، آپ مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آپ جو ہے نا فلاں فلاں، اس کے بعد پھر ولایت کا تذکرہ آتا ہے، لیکن یہاں پہ معرفت کا درجہ بلند ہو چکا ہے، اب وہاں پہ لوگوں کو تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جو شہید ہونے والا ہے وہ فرزند مصطفیٰ ہے، وہ فرزند زہرا ہے، وہ فرزندی سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے، یہاں پر ولایت ڈائریکٹ جو ہے نا ولایت سے گفتگو، مطلب وہ درجہ جو ہے بلند ہو چکا ہے، وہ معرفت کا اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنا ہی فی الحال اس کی اہمیت۔
بالکل، بہت شکریہ آغا صاحب، مختصر طور پہ آپ نے اہمیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ آغا صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آغا نے اہمیت کے اوپر گفتگو کی ہے، یہ زیارت ہمارے کون سے اولین منابع کے اندر ذکر ہوئی ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید نے بہت خوبصورت انداز میں خود زیارت کی حقیقت اور زیارت کی اہمیت اور خصوصاً زیارت اربعین کے حوالے سے گفتگو کی، تو میں سید کے نکات کو تکمیل کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ زیارت کیا ہے؟ زیارت، اگر زیارت کی حقیقت کہیں تو محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ محبوب سے ملنا، محبوب کا دیدار، محبوب سے گفتگو، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ خداوند متعال بھی اپنے بندوں کو اپنی زیارت کے لیے بلاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج کی حقیقت دیکھیں تو یہی ہے کہ خداوند متعال نے گویا اپنے عباد کو، اپنے بندوں کو اپنی زیارت کے لیے بلایا ہے، فرض کیا ہے زندگی میں ایک بار، جو مستطیع ہے۔ ورنہ خانہ کعبہ دیکھیں تو بظاہر وہ تو ایک عام سی عمارت ہے، پتھروں سے بنی عمارت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں زیارت کعبہ، حج ہو عمرہ ہو، اس کے موقع پر کعبے کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے آپ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح سے مؤمنین کی زیارت خود، اس کے حوالے سے ہمارے پاس متعدد روایات ہیں، اور بعض روایت میں یہاں تک کہا گیا کہ ایما مؤمن زار مؤمنا کان زائر اللہ، جس نے کسی مؤمن کی، چون مؤمن جس طرح سے قرآن نے کہا ہے کہ انسان اس روئے زمین پر خلیفۃ اللہ ہے، ایک خلافت عامہ ہے جس کے تحت سارے انسان اس روئے زمین پر خلیفہ خدا ہے، تو جس نے خلیفہ خدا کی زیارت کی گویا اس نے خود خدا کی زیارت کی۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ خلیفہ خاصہ خدا ہے، خصوصی جو ہمارے پاس روایات آئی ہیں ان کا بھی مطلب یہاں سے ہمیں ایک حد تک سمجھ آتا ہے کہ جس نے خود من زار قبر ابی عبداللہ عارفا بحقہ کان کمن زار اللہ فی عرشہ، اس طرح کی روایت، چونکہ اس خلیفہ خاصہ خدا کی آپ نے زیارت کی ہے تو گویا ایسے ہے جیسے آپ نے خدا کی زیارت کی ہے، گویا آپ نے مخلوف عن کی زیارت کی ہے جب خلیفہ کی زیارت کی ہے۔ تو اس طرح سے زیارت کی۔ اب زیارت کا پھر یہ نہیں ہے کہ آپ زیارت پہ جا، اگرچہ زیارت کا جو معنی ہے لغوی معنی ہے اور حتی اصطلاحی معنی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پر قرار دینا، اگر زبان سے کچھ آپ ادا نہ بھی کریں، صرف وہاں جانا، ان کا دیدار، یہی جو ہے زیارت ہے۔ لیکن پھر وہی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چپ چاپ نہیں رہتے وہاں جا کے، آپ ابراز محبت کرتے ہیں، آپ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب وہ اظہار کیسے ہو؟
میں یہاں پہ ایک بات کی جو ہے جان اشارہ کرنا چاہوں گا، زیارت کو اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں نا تو زیارت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے کٹ جانا، باطل وغیرہ سے کٹ جانا۔ اسی طرح قول زور مثلا جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، چونکہ جھوٹ سے اب بندہ اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے اور بالکل جو ہے
متوجہ ہو جاتا ہے،
متوجہ ہو جاتا ہے،
فوکس کرتا ہے،
جی جی فوکس کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب مزور جو ہوتا ہے، جس کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، جب انسان عاشقانہ طور پر جو ہے جاتا ہے اس بندے کی طرف، تو مطلب یہ دنیا اور مافیہ اور اس سے کٹ جاتا ہے۔ جب کٹ جاتا ہے اور جب محبوب کو سامنے دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے کہ جس کی جانب آغا صاحب جو ہے نا ابھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔
جی ہاں، اب جس طرح سے آغا سید نے پہلے کہا کہ اب باتیں کیسے ہوں، کس طرح سے بات کی جائے، ادب کیا ہے زیارت کے، آداب کیا ہیں، یہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے سکھائے ہیں کہ جب آپ نے کسی بڑے سے بات کرنا، دیکھیں ہمارا رتبہ بہت پائین ہے، بہت نیچے ہیں، ہمیں وہ ادب آداب کا نہیں پتہ کہ جب آپ نے معصوم سے کلام کرنا ہو تو آپ کیسے ہو۔ تو یہ ادب آداب ان زیارتوں میں، یہ جو زیارت نامے آئے ہیں، بعض علماء نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مکتب اہل بیت کے پاس دو خزانے ایسے ہیں جو دوسرے مکاتب کو حاصل نہیں ہیں، ایک دعا اور مناجاتوں کا جو ایک پورا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے جو دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے، اور ایک یہ زیارتیں ہیں۔ وہ دعا اور مناجات تکلم ہے خدا کے ساتھ، اور یہ زیارت نامے جو ہیں یہ تکلم ہے معصومین علیہ السلام کے ساتھ۔ ان میں جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عام احادیث ہیں، روایات ہیں، ان میں چونکہ معصوم کے سامنے مخاطب ہوتا تھا، ایک متکلم ہوتا تھا، ایک مخاطب ہوتا تھا، تو وہاں پر مخاطب کے اس کی سطح ذہنی کو مد نظر رکھنا پڑتا تھا کہ وہ کس سطح کا ہے، آئے وہ بات کو سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا ممکن ہے معصوم جس طرح سے بات کرنا چاہے اس طرح سے نہ کر سکے، لیکن دعا، مناجات اور زیارتوں میں یہ ہے، وہاں پر یہ چیز نہیں ہے، وہاں پر یہ محدودیت نہیں ہے، لہٰذا کھل کر اظہار کرتے تھے۔ لہٰذا چاہے دعا اور مناجات ہوں، چاہے زیارت نامے ہمارے پاس ہو، کہ جن میں سے زیارت اربعین انتہائی پر محتوی زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے، کہ اس میں بہت عالی مضامین جو ہے بیان ہوئے ہیں جن کی طرف ہم آئیں گے۔ اب جب ہم سند کے حوالے سے بحث کرتے ہیں کہ یہ زیارت ہمیں کہاں سے ملی, تو یہ زیارت جو ہے متعدد ہماری کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ اگر ہم اب انشاءاللہ میں کتابوں کا نام لیتا ہوں تو جن سے ہمیں اس حد تک یقین ہو جاتا ہے کہ یہ معصوم زبان سے ہی صادر ہوئی ہے. ایک تو خود یہ کتابیں جب ہم انشاءاللہ گنیں گے ان کتابوں کی وجہ, دوسرا اس کا محتوا دیکھ کر, وہ محتوا ایسا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لسان وحی سے جاری ہوئے کلمات ہیں. شیخ طوسی متقدمین میں سے ہے, آپ نے اپنی کتاب مصباح المتہجد میں اس زیارت نامے کو نقل کیا ہے, اور تقریباً اکثر نے صفوان جمال راوی ہے ان سے یہ زیارت نقل کی ہے. اسی طرح علامہ مجلسی نے اپنی بہار میں شیخ طوسی کی تہذیب سے التہذیب سے یہ زیارت نامہ نقل کیا ہے. اسی طرح سے جناب ابن طاووس مشہور جو ہے مصنف اور دعا اور مناجات کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں یہ زیارت نامہ نقل کیا ہے. اسی طرح سے محمد بن جعفر مشہدی نے المزار الکبیر وہاں بھی انہوں نے نقل کی ہے, کفعمی نے المصباح میں. تو اس طرح اگر آپ دیکھ لیں تو بہت ساری ہماری جو دعاؤں اور مناجات اور زیارات کی کتابیں
اہم ترین جتنی کتابیں
مساجد ہیں ان میں یہ زیارت موجود ہے. اس کے بعد جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ خود زیارت کا جو محتویٰ ہے یہ, اور تیسری بات جو ہے وہ عمل اصحاب ہے کہ اصحاب نے اس زیارت پر عمل کرتے رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں, علماء کی روش رہی ہے, اصحاب کی روش رہی ہے, تو اس کی سند میں کوئی مشکل اگر بالفرض اگر سند میں کوئی مشکل ہو تو عمل اصحاب جو ہے وہ اس کا جبران
کر دیتا ہے, تلافی کر دیتا ہے اس کا. یعنی ہمیں دیکھتا ہے کہ سیرت ایک اتنی بڑی قائم ہے اور اس میں بڑے بڑے فقہا شامل ہیں, علماء شامل ہیں کہ جو اس زیارت کو انجام دیتے رہے, پڑھتے رہے اس کو, اور پھر اہم ترین کتابوں میں نقل ہوئی ہے.
اہم ترین کتابوں
میں ہمارا جو ایک قرینہ یہ بنتا ہے
قدیمی
کتابوں میں نقل ہونا.
اگر ذرا مشکل کر کے پیش کیا جائے تو یہ ہوگا کہ جیسے ہمارا قاعدہ انجبار کبریٰ ہے نا, جو سند کا جبران کر دیتا ہے, وہ آغا صاحب نے ذرا آسان کر کے پیش کیا تو ہم ذرا مشکل کر
کے ذرا اصطلاحی زبان میں جانا نہیں چاہ رہے ہمارے وہ ناظرین جو ہے کہ ان اصطلاحوں کو نہیں جان پائیں گے. اگر تکمیلی نقطہ نہیں ہے تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آغا صاحب, اہمیت واضح ہو گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ زیارت اربعین جو ہے ہماری قدیمی ترین کتابوں میں نقل ہوئی ہے, اور پھر بعد میں تمام علماء مومنین کی سیرت اس پر قائم ہے کہ قدیم الایام سے یہ زیارت پڑھی جا رہی ہے چہلم کے موقع کے اوپر. اب بات کرتے ہیں ہم آ کر, چونکہ زیارت میں بہت سارے مطالب ہیں اور میرا خیال ہے ہم ان تمام مضامین کو جو ہے وہ شرح بھی نہیں کر پائیں گے وقت کی قلت کی وجہ سے. میں چاہوں گا کہ ایک کلی ساختار جسے کہہ رہے ہیں, سٹرکچر جسے کہتے ہیں, کہ زیارت کے اندر کون سے اہم اہم مطالب ذکر ہوئے ہیں اس کی فہرست ایک بیان کر دیں.
جی بالکل, بے شک آغا صاحب نے ایک بہترین نقطے کی جانب آغا سید نے اشارہ فرمایا اور بہت مجھے پسند ہے, میں نے یہاں پہ نوٹ بھی کیا کہ ہمارے یہاں مناجات ہیں. مناجات جو ہے وہ یہ ہے کہ عبد کا اپنے معبود کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے, اس میں تعلیمات ہیں ہم کیسے کہیں, لیکن امت کا اپنے امام کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے وہ زیارات سے جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا پتہ چلتا ہے. تو ظاہر ہے محتوا کی طرف ہم جاتے ہیں تو محتوا میں ہر زیارت کا اپنے اس مزور کے حوالے سے, دیکھیے میں یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وضاحت کر کے پھر میں محتوا کی طرف جاتا ہوں. ہمارے پاس جو ہے نا زیارت کا, جب ہم یہ کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, جس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ زائر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, زائر جو زیارت کرنے والا کہلاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک زائر کیا کام کرنا چاہ رہا ہے, زیارت کرنا چاہ رہا ہے, کس کی زیارت کرنا چاہ رہا ہے, اس کو مزور کہا جاتا ہے. اور خود جو عمل ہے, یہ جو چل کے جانا ہے, زری کے پاس جانا ہے, اور یہ اس کی یہ زیارت کہلاتا ہے, ٹھیک ہے محترم. ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں, اس کو مزار کہا جاتا ہے, مزار, ٹھیک ہے. یہ چار کلمات اساسی کلمات ہیں کہ جو ایک زیارت میں یہ ہوتے ہیں, اور ان کی وضاحت ہونی چاہیے. اگر ان کی وضاحت نہیں ہوگی تو زیارت بے معنی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. زائر تو وہ بندہ ہے کہ جو جا رہا ہے, مجھ جیسا گناہگار بندہ جا رہا ہے زیارت کے لیے, لیکن اب اس زائر نے یہ طے کرنا ہے کہ میں جس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں وہ کیا ہے, میرا مزور کیا ہے, صحیح ہے, وہ اس کا مقام وہ ہے کون. بسا اوقات دیکھیں ہمارے جی اس کی شناخت کیا, آپ دیکھیں آغا صاحب, ہمارے عام لوگ عوام جو کہ وہ اعتقاد کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن ان سے دیکھا جائے نا تو وہ زیادہ تر جو ہے نا مثلا بلڈنگ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, وہ گنبد اتنا پیارا ہے، اس کے اوپر جھنڈا اتنا پیارا ہے، جناب والا جو ہے نا حضرت عباس علمدار کا اتنا اچھا گنبد ہے، فلاں ہے، یہ علاقہ بین الحرمین، یہ دیکھیں یہ مزار ہے، یہ مزار ہے، یہ ہمارا مزور نہیں ہے۔ اس کی اہمیت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے، صحیح ہے، نسبت حسین کی وجہ سے ہے۔ یہ میں نقطے کی وضاحت اس وجہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری کائنات کی اہمیت امام کی وجہ سے ہے، حجت خدا کی وجہ سے ہے، اور محتوا میں اس چیز کی جانب اشارہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حسین علیہ السلام وسلم مزور ہے، نہ یہ کہ یہ مزار ہمارا مزور ہے،
بالکل ایسے،
ٹھیک ہے،
یعنی ہم جو ہے وہ بلڈنگ کی زیارت کرنے نہیں جاتے ہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام
کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ طے کرنا چاہیے کہ میرا مزور کون ہے، بلڈنگ یا وہ معصوم۔ تم معصوم ہے کہ جو ہمارا جو ہے نا مزور ہے، جس کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں عام طور پہ مجالس میں بھی بیان کرتا ہوں، مختصر میں آپ کا عرض کر دوں کہ جب ہم عام پیادہ روی میں آج کل جو ہوتا ہے، کتنی تکالیف ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہ بندہ کہ جو اپنے دو قدم آگے چل کے جا کے جو ہے نا اپنے لیے کھانا نہیں لے سکتا، لیکن وہ جو ہے نا 80 کلومیٹر کا کم از کم فاصلہ جو ہے وہ طے کرتا ہے، راستے مشکلات آتی ہیں وہ برداشت کرتا ہے ساری، بس اپنی توان کے مطابق ہر مشکل کا سامنا کرتے کرتے بالآخر زری تک پہنچ جاتا ہے، صحیح ہے۔ اگر یہ ہمیں سبق دیتا ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے، اگر ہم اپنی عملی زندگی میں معصوم تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اگر معصوم کی راہ پر ہم چلیں، معصوم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، راستے میں شیطان کی طرف سے، خواہشات نفسانیہ کی طرف سے مشکلات بھی آئیں گے، لیکن ایک نہ ایک دن اگر ہم ایک ایک قدم بھی آگے بڑھتے رہیں تو معصوم تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس زیارت کے محتوا کے حوالے سے بات ہے کہ اب جب یہ واضح ہو گیا کہ مزار مزور نہیں ہے، مزار کی اہمیت اس مزور کی وجہ سے جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو جس کے اس زیارت نامے میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مزور کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کا تعارف کرایا گیا ہے کہ بھئی یہ جس کی زیارت کے لیے آپ آئے ہیں، اتنا پیادہ روی آپ نے کی ہے، اتنی مشکلات سہی ہیں، وہ مزور کون ہے؟ وہ حجت خدا ہے، وہ ولی خدا ہے، وہ ہے کہ جو مواریث انبیاء جس کو عطا کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تعارف کرایا گیا ہے جس مزور کی زیارت کی، اچھا تعارف بھی اب یہاں پہ جو ہے نا مختلف حوالوں سے اس زیارت میں ہے۔ ایک تعارف تو یہ ہے کہ اس کا مقام اور منصب جو ہے نا بیان کیے گئے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے فضائل گئے۔ ایک تعارف جو ہے نا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے مصائب کے حوالے سے تعارف کرایا گیا ہے یہاں پہ، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور بڑے وہ بعد میں اگر انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس کی اسیر القربات، ٹھیک ہے آغا صاحب، تو قتیل العبرات، یہ عبرات دمو نہیں کا عبرات کہا گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی تعارف کرایا گیا ہے اس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو 42 ٹوٹل حصے ہیں اس زیارت کے،
تقسیم کریں تو
42 حصے بنتے ہیں، لیکن ان سب کو اگر جو ہے نا ہم وہ کریں تو میرے خیال میں جو ہے نا 4 حصوں میں یہ تقسیم ہوتی ہے۔ ایک میں جو ہے نا خود ولی خدا کا تعارف ہے، اور ولی خدا میں نے عرض کی کہ جیسے جو ہے نا ان کے اہداف وغیرہ کا، ساری چیزوں کا تعارف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ولی خدا کے مقابلے میں عدو اللہ جو آئے ہیں، جو اعداء آئے ہیں، ان کا تعارف کرایا گیا ہے، یہ بھی انتہائی اہم ہے، اور دیکھیں مختلف ہے یہاں پہ ذرا سا ان سے۔ دوسری ان میں ان کا تعارف تو ہے کہ وہ عدو اللہ ہیں، فلاں اتا خاندانوں کا تعارف ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اس درجے تک کیسے پہنچے ہیں، اس شقاوت تک جو ہے نا کیسے پہنچے ہیں۔ اس زیارت میں یہ تذکرہ پایا جاتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے آغا صاحب نے فرمایا یہ زیارت جو ہے ان سے مروی ہے، اس میں ان علل و اسباب کا تذکرہ ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن اس حد تک شقی القلب بنا اور وہ اشقیاء کے اس مرتبے تک پہنچا، اور پھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر مصائب کے پہاڑ جو ہے نا ڈائے ہیں ان لوگوں نے، اس چیز کا بھی دیکھیں۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم ان چیزوں پر جو ہے نا انشاءاللہ ورحمان جو ہے نا گفتگو کریں گے۔ تیسری جو چیز ہے اور اہم ترین چیز جو ہے وہ جو اس میں یہ بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا کیا وظیفہ بنتا ہے، امت کا کیا وظیفہ بنتا ہے۔ جب آپ نے ولی اللہ کو پہچان لیا، جب آپ نے عدو اللہ کو پہچان لیا، اب میں جو بندہ خدا ہوں، میں جو عبد خدا ہوں، میں جو امت امام ہوں، میرا کیا وظیفہ بنتا ہے، ان وظائف کا تذکرہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا تعلیمات عاشورہ کا تذکرہ ہے، اور تعلیمات کہ ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، وہ پیغام ہم نے لینا ہے،
جو درس
ہے جی اس کا بھی جو ہے. تو یہ چار حصوں میں جو ہے یعنی پورے محتوی کو اگر ہم وہ کریں تو جماوری کریں،
طبقہ بندی کریں تو وہ چار حصوں میں ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آغا صاحب، انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا ان کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. تقریبا مقدماتی بحث ہماری ختم ہو گئی ہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں جس طریقے سے یہ زیارت نامہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی زیارت نامہ ہو وہ سلام سے شروع ہوتا ہے، تو میرا سوال یہی ہوگا کہ اس سلام کے بھیجنے کی حقیقت جو ہے اس کو بیان کرنا.
جی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ زیارتوں میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ گویا استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ سلام ہے. یعنی زیارت گویا آپ کے لیے مساوی ہے سلام کے ساتھ. یعنی زیارتوں میں آپ جب بھی کسی بھی معصوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو معصومین علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں سکھایا گیا وہی ہے کہ آپ جا کے ان کو سلام کریں، السلام علیکم، اور مختلف القابات کے ساتھ اور مختلف ان کا جو جس طرح سے تعارف کیا گیا ہے. تو اب یہ سلام، معصوم کو آپ نے جا کے سلام کرنا ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خود سلام کرنا، سلام بھیجنا یہ کار خداوندی ہے، خداوند متعال کا کام ہے. خداوند متعال نے یا بغیر کسی واسطے کے یا واسطے کے ساتھ مختلف لوگوں پر سلام بھیجا ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. مثلا قرآن مجید میں کہا سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح پر سلام بھیج رہا ہے، خود خدا سلام بھیج رہا ہے. یا کہا سلام علی ابراہیم، اس طرح سے مختلف انبیاء پر. اسی طرح سے انبیاء کی زبانی قرآن مجید میں کہا کہ والسلام علی من اتبع الہدیٰ، جس نے ہدایت کی اتباع کی اس کے اوپر سلام ہے. تو اس طرح سے دیکھیں تو کار انبیاء ہے، کار خدا ہے سلام بھیجنا. اسی طرح سے جو موت کا فرشتہ آتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے کہا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. یعنی جس کی موت اچھے انداز میں جس کی موت ہوتی ہے اس کو بھی ملک الموت جب آتا ہے تو پہلے اس کو سلام کرتا ہے. آخرت میں اگر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جب مؤمنین کی ملاقات ہوتی ہے اپنے پروردگار سے، اب وہ ملاقات کی کیفیت کیا ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے، تو وہاں پر بھی تحیتہم یوم یلقونہ، جب خداوند متعال سے ملاقات ہوگی تو مؤمنین کی جو تحیت ہے وہ کیا ہے؟ سلام. تو وہاں پر خداوند متعال کے ساتھ بھی گفتگو کس کے ذریعے ہوگی؟ سلام کے ذریعے سے ہوگی. اسی طرح سے فرشتے بھی، جو جنت کے فرشتے جو وہاں پر موکول ہیں، وہ بھی جب بات کرتے ہیں جنتیوں سے تو وہاں پر بھی سلام کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں، حتی قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جنت میں جو لوگ ہیں وہ لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو بھی گویا سلام ہے وہاں پر. اس حوالے سے قرآن مجید نے آیت اس طرح سے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، جنت میں کوئی لغو، کوئی گناہ والی گفتگو آپ نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، تو وہاں پر گویا سلام ہی سلام ہے. تو یعنی اس کا ایک اگر ایک نچوڑ اور نتیجہ ہم نکالنا چاہیں تو سلام کو گفتگو میں ایک عجیب مقام حاصل ہے. ان آیات کا نچوڑ گویا اس طرح سے ہے، خود جنت کو دارالسلام کہا گیا، جنت کو دارالسلام کہا گیا، لہم دارالسلام واللہ یدعو الی دار السلام. سلام حقیقت یہ ہے کہ خود خداوند متعال کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. خداوند متعال، اصل سلام خداوند متعال ہے، السلام المؤمن المهيمن، جس طرح سے خداوند متعال کے اسماء میں سے ہے. معصومین علیہم السلام چونکہ مظہر صفات خداوند ہیں، لہٰذا جس طرح سے خداوند متعال سلام ہے، معصومین علیہم السلام اس اسم کا مظہر ہے، اور مظہر بھی کامل ترین مظاہر ہیں یہ ذوات مقدسہ. لہٰذا خداوند متعال نے خود پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب مؤمنین آپ کے پاس آئیں آپ سے ملنے تو وہاں پر بھی آپ سلام کریں. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو گویا گفتگو کی جو ہے گفتگو کا ایک طریقہ سکھا رہا ہے، چاہے وہ جنتیوں کی گفتگو ہو، چاہے خود خداوند متعال کی گفتگو ہو، خزانہ اس کا جنت کی گفتگو ہو، یا خود رسول خدا کو جو حکم ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے سلام علیکم. ایک بات جس کی طرف آغا سید نے بھی اشارہ کیا کہ جب ہم جاتے ہیں اور مزور سے جب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، نہ کہ مزار، تو یہاں پر ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں ایک آئے کہ وہاں پر مزور ہے کہاں، وہاں تو ایک قبر ہے. وہاں تو ایک قبر ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک انسان کی زندگی موت سے ختم نہیں ہوتی, موت سے ختم نہیں ہوتی. انسان خداوند متعال نے ایک ایسی مخلوق خلق کی ہے کہ جس طرح سے خدا خود ابدی ہے, اسی طرح انسان کو بھی ابدی بنائے, چونکہ انسان کی حقیقت اس کی روح سے ہے نہ کہ بدن سے. اب اس مزار کو مزدور کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے, اس نسبت کی وجہ سے وہاں جانے کو خدا وہاں جانے کا حکم ہے, اور وہاں جانے کے اپنے اثرات ہیں. جس طرح سے خانہ کعبہ جس طرح سے پہلے مثال دی, اس کو بھی چونکہ نسبت ہے خداوند متعال سے, ورنہ اگر دیکھیں تو
ویسے عمارت ہی ہے,
جی ہاں ایک عمارت ہی ہے. تو یہاں پر بھی چونکہ اس مزار کو مزدور سے نسبت ہے, اور آپ وہاں جا کر اس ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, اور گفتگو کا آغاز جس طرح سے پہلے کہا سلام کے ساتھ آپ کرتے ہیں, اور خود اس میں زیارتوں میں اسی مطلب کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا اعتقاد اس طرح سے ہے کہ جب آپ کی ظاہری موت ہوئی ہو تو ایسا نہیں کہ آپ ہم سے غائب ہوں, ہماری باتیں نہ سنتے ہوں, بلکہ یہ ہے کہ یسمعون سلامی و یردون کلامی, تو میری بات سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اور اس کی جو واضح مثال ہے جناب ابراہیم مجاب کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ تو جواب دیتے ہیں, ہمارے مثلا کان سنگین ہیں ہم نہیں سن سکتے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لہٰذا ادب یہ سکھایا گیا کہ جب آپ وہاں جائیں گفتگو کا آغاز کریں تو وہ آپ سلام کے ساتھ آغاز کریں گفتگو کا. اب سوال یہ ہے کہ یہ سلام ہے کیا, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جب آپ سلام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ, چونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش کم ہے, جس طرح سے ایک معاشرے میں جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام کے ساتھ, اور سلام کے اپنے دنیا کے جتنے علاقے ہیں خاص طریقہ ہے, یعنی آپ نے مثلا سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے یا آپ نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کے جس طرح مثلا نمستے کہتے ہیں, اس طرح سے مختلف جو انداز ہوتے ہیں, تو سلام کرنے کے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ملتے ہی اس سے کہتے ہیں کہ سلام علیکم, میرا آپ پر میری طرف سے سلامتی ہو, گویا آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اور آپ حالت صلح میں ہیں, میری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے, ہم آ رہے آپس میں اچھے تعلقات ہیں, اس چیز کا آپ اظہار کر رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ طرف مقابل کے سامنے اس کو سلام کرتے ہیں, آپس میں تعلقات بڑھتے ہیں, کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ خدا نخواستہ دو بندوں میں کوئی کدورت ہو, صرف ایک سلام کی وجہ سے وہ کدورتیں ختم ہوتی. تو آپ جا کر جب معصوم کے سامنے سلام علیکم کہیں, آپ اپنی اس عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو قبول رکھتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ حالت صلح میں ہیں, حالت جنگ میں نہیں ہے. اس چیز کا آپ اظہار کرتے ہیں, اپنے خشوع کا اظہار کرتے ہیں, اپنے خضوع کا اظہار کر تسلیم کا ہے وہاں پر کہ ہم آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہے, اس چیز کا آپ. لہٰذا اسی وجہ سے اب بہت زیادہ روایات ہیں, ان سب کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے. اسلامی تعلیمات میں سلام کی اہمیت, البخیل من بخل بالسلام, بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے, اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ جب سلام کریں تو بلند آواز سے آپ سلام کریں, چونکہ آپ بلند آواز سے سلام کرتے ہیں تو وہ اظہار وہی جو سلامتی اور اظہار صلح جو ہے اس کا اظہار صحیح انداز میں ہو. اسی طرح سے ایک اور جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکہ مثلا یا ابا عبداللہ وغیرہ وغیرہ, تو وہاں پر گویا اس مطلب کی طرف بعض علماء نے اشارہ کیا کہ آپ خداوند متعال سے ان ہستیوں کے لیے سلامتی طلب کر رہے ہیں, یعنی یہ دعا ہے گویا ایک لحاظ سے, یہ بھی ایک یعنی اس میں ہو سکتا ہے مطلب جو ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کے لیے سلامتی طلب کر لوں؟ تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح سے آپ درود میں ان کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں. تو یہاں پر جب آپ السلام کہہ کر ان کو مخاطب کرتے ہیں تو خداوند متعال سے سلامتی طلب کر, جس طرح آپ دعائے سلامتی امام زمان جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں, اسی طرح سے آپ ان کے لیے خداوند متعال سے سلامتی طلب کرتے ہیں, ان کی سلامتی میں پھر ہماری اپنی سلامتی بھی ہے درج میں. جی ہاں, لہٰذا جس طرح سے پہلے کہا کہ کسی سے جب آپ کلام, اب چونکہ زیارت نامے میں آگے جا کے آپ نے درد دل بیان کرنا ہے, آپ نے گفتگو کرنا ہے, تو اس کے لیے آغاز جو ہے وہ سلام ہے. سلام گویا آغاز ہے یہاں پر. سلام جو ہے جس طرح کہا اذن دخول ہے, اذن دخول کے فوراً بعد آپ نے سلام. اسی وجہ سے حتی روایات میں آیا ہے کہ السلام, امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے, السلام قبل الکلام, کلام سے پہلے آپ نے سلام کرنا. یا رسول اکرم اسلام سے روایت ہے, من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ, کوئی سلام سے پہلے کلام کا آغاز کرے اس کو جواب نہ دے. تو یہاں پر بھی چونکہ ہم معصوم کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, کلام کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی دلی عقیدت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں, درد دل بیان کرنا, اس سے پہلے آغاز کہاں سے ہے؟ آغاز سلام سے ہے. ایک اور اہم نقطہ, جب آپ سلام سے کرتے ہیں, سلام میں اکثر دیکھا گیا ہے اس میں جو صیغہ جو استعمال ہوا ہے وہ مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا ہے, السلام علیکا اکثر جو زیارتوں میں ہے, یعنی آپ اپنے مزدور کو خطاب براہ راست خطاب کرتے ہیں، اس میں بھی ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے پہلے جس مطلب کی طرف اشارہ کیا، گویا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ حاضر ہیں، وہ آپ کو سن رہے ہیں، وہ آپ کے اس کا کلام کا جواب دے رہے ہیں، جس طرح سے نماز میں، نماز میں جس طرح سے آپ کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، تو یہاں پر بھی جب ہم معصوم کی زیارت کریں، یعنی اس ان یہ جو ہے جتنے بھی ہم مطالب بیان کریں گویا ان کی جڑیں اعتقادات میں ہیں، آپ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں گویا جب آپ نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ اور براہ راست مخاطب کیا، تو ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے کا بھی اظہار کر رہے ہیں، تو السلام جو ہے اس میں بہت زیادہ نکات ہیں کہ آپ اپنی سلامتی کا، آپ اپنے صلح کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس یہ جو معصوم ہستی ہے جس کی میں زیارت کے لاہوں میں مجھے یہ قبول ہے، میں اس کے ساتھ ہاں
قبول کرتا ہوں۔
یہاں پہ ایک نقطے کی وضاحت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسے اب آغا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے یہ بیان فرمایا، یہ ہم سلام جو کرتے ہیں یہ کیسے سلام ہے، اس کے بارے میں بحث ہے جیسے آغا صاحب نے بیان فرمایا۔ ایک آیت کی جانب مولانا صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ہمیشہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں تو فقل سلام علیکم، آپ ان کو سلام کہیے۔ یہاں پر یہ قید نہیں لگائی ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو مومن آئیں تو آپ ان کو سلام کا جواب دیں، یہاں پہ مطلق ہے، صحیح ہے، یہاں پہ علماء نے بزرگان نے مطلق، جب مطلق کہا ہے تو روایات میں بھی ہے کہ ہماری ہم مماد کے بعد بھی ایسی ہیں کہ جیسے جو ہے نا ظاہری حیات میں ہیں، تو یہ اصل میں یہاں پہ علماء نے بیان کیا کہ جب آپ جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، آپ اتنے دور سے جاتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ ان کو سلام کریں وہ سلام آپ کو کر رہے ہوتے ہیں۔
بالکل
جی،
یہ آپ بہت بہت اہم نقطہ ہے،
جی ہاں جی ہاں جی،
بعض عرفا سے یہ میں بھی پڑھ رہا تھا، بعض عرفا سے یہی نقل ہوا ہے کہ رسول گرامی اسلام کی سیرت میں یہی نقل ہوا ہے کہ آپ پر کوئی پہل نہیں کر سکتا تھا سلام میں، تو اسی طرح سے جس طرح سے رسول خدا کی سیرت ہے وہی سیرت سیرت معصومین بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے آپ سلام کرتے ہیں، تو آیا یہاں پر آپ نے پہل کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ نے پہل نہیں کی، در حقیقت ان کی طرف سے سلام پہلے آیا ہوا ہے، آپ وہ جواب دے رہے ہیں،
آپ جواب دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک دوسرا نقطہ جو ہے لطیف نقطہ یہ ہے کہ جیسے صلوات ہے، جب ہم کہتے ہیں صلوات اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، جب خدا کہتا ہے کہ کسی پر صلوات اس کا معنی اور ہوتا ہے، روایات وغیرہ فرشتے جب کہتے ہیں تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، یہاں پہ بھی اگر وہ ہم پر سلام بھیجتے ہیں سلام کرتے ہیں تو اس کا معنی اور ہے، لیکن جب ہم معصومین کے لیے سلام وہ کرتے ہیں تو اس کا معنی ایک عقیدے کا اظہار ہے۔ کیا مطلب؟ اس عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ہر قسم کے عیب سے سالم ہیں، پاک ہیں، وہی جس کو ہم عصمت کا عقیدہ کہتے ہیں، آیت تطہیر اور دوسرے حوالے سے یہ ہم اظہار کر رہے ہیں۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آج جس کی جانب آغا صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں، ہم آپ کے اس میں آ گئے ہیں، چونکہ آپ کی راہ پر گامزن ہیں، ہم بھی پوری بھرپور کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے آپ کو، آپ کی راہ کو، آپ کے اہداف کو، آپ کی جو مشن ہے اس کو کوئی جو ہے نا گزن نہیں پہنچے گا، کوئی جو ہے نا نقصان نہیں پہنچے گا، ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی وہ سالم رہے گا انشاءاللہ و رحمان ہر حوالے سے۔ تو اس آغا صاحب نے جو گفتگو کی معذرت کے ساتھ جو ہے نا اس میں جو
بہت اچھے تکمیلی نکات بیان کیے تھے، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تشریف لائے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، چونکہ مطالب بہت سارے رہتے ہیں ابھی بیان کرنے والے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ زیارت اربعین کتنے معارف اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، چونکہ جیسے پروگرام کے دوران بیان بھی ہوا کہ ہم کلام ہوتے ہیں، یا کبھی خدا کے ساتھ تو یا کبھی آئمہ علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ تو معصوم ہستیاں ہیں، ان کے مقامات تو بہت بلند ہیں اور ہم گناہگار ہیں، تو کلام کا سلیقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے بات کی جائے کہ جو ان کی جو معصوم ہستیاں ہیں، جو پاک و طاہر ہستیاں ہیں، ان کے جو ہے مقام کے ساتھ سزاوار ہوں، تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے کلام کا سہارا لیں کہ جو پاک و پاکیزہ ہو، جس کے اندر ان کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے آداب کے ساتھ کلام کو بیان کیا گیا ہو، اور وہ دو چیزیں ہمارے پاس ذخیرے کے طور پہ موجود ہیں، دعا ہے جس میں ہم خدا سے مخاطب ہیں، زیارت ہے جس سے ہم آئمہ علیہ السلام کو جو ہے مخاطب قرار دیتے ہیں اور ان کے سامنے اظہار عقیدت کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے اندر بہت سارے معارف پوشیدہ ہیں. ایک نقطہ اشارہ کرتا چلوں، انشاءاللہ آپ اس نقطے کو تفصیل کے ساتھ اس پروگرام میں ملاحظہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس احادیث جو نقل ہوئی ہیں اس کے اندر آئمہ علیہ السلام نے جو پوچھنے والا ہے اس کے عقل کے مطابق بات کی ہے، لیکن دعا اور زیارت یہ آئمہ علیہ السلام نے کسی مخاطب کو مد نظر رکھ کر نہیں کہی. دعا کے اندر جو ہے وہ جب آئمہ دعا کر رہے ہیں تو وہاں پر امام اور خدا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے مقام کو مد نظر رکھ کر جو ملات ادا کیے ہیں، معارف بیان کیے ہیں، اور اسی طریقے سے زیارت میں. تو عالی ترین معارف اگر کوئی انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ دو بہت بڑے منبع ہیں، زیارت اور دعا، کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس موضوع کے ساتھ. اس کے اندر مختلف معارف آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟
طلحت ابن عبیدالله.
چند مثال از خواص. خواص چجوری شدند در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟
طلحت ابن عبیدالله از صحابی بزرگ بود که در رکاب نبی مکرم اسلام تلاش و مجاهدت بسیاری از خود نشان داد. بعدها گرایش به دنیا مسیر حرکت و نگرش او را تغییر داد. هرچند که در ابتدای حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام هم با ایشان بیعت کرد، ولی در برابر عدالت علوی تاب نیاورد و بیعت شکست و از پایه‌های جنگ جمل گردید و شمشیر کشید.
من از اینجا به بعد دیگه از تاریخ ابن عسیر نقل میکنم، هیچ از مدارک شیعه نقل نمیکنم، حتی از مدارک مورخین اهل سنتی که مورد تردید است روایت اینها در نظر خود اهل سنت دیگه نقل نمیکنم. در مجلس سعید ابن عاص در کوفه یک فردی گفتش که ما اجود طلحه، طلحه معروف چقدر جواد است، چقدر بخشنده است. لابد یک پولی چیزی محبتی به کسانی کرده بوده، او دانسته بوده. فقال سعید گفتش که ان من له مثل نشاستج، یک مزرعه خیلی بزرگی بوده است به نام نشاستج، شاید همین نشاسته خودمون. این ملک طلحه صحابی پیغمبر بوده است در مدینه، ملک. گفت لحقیق ان یکون جوادم، کسی که یک چنین ملکی داره باید هم بخشنده باشه. والله لو ان لی مثله، اگر من مثل نشاستج را داشتم، لعاشکم الله بهی عیشن رغدا، یک گشایش مهمی در زندگی شماها من پدید می آوردم. چیزی نیست که میگید جواده جواده، یعنی کار به جایی میرسد. حالا شما این را مقایسه کنید با زهد زمان پیغمبر و زهد اوائل بعد از رحلت پیغمبر، اون چند سال که بزرگان و عمرا و صحابه چگونه زندگی داشتن و به دنیا با چه چشمی نگاه میکردن، حالا بعد از گذشت 10-15 سال وضع به اینجا رسیدن.
طلحه که روزگاری او را طلحه الخیر نامیده بودند، در جنگ جمل زخمی و پس از آن کشته شد.